बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے قاسم رضی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، جس میں ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے خصوصی عرائض شامل رہیں گی، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد تاریخی واقعات و حالات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ سامن، ہم یہیں پر آپ کو روزہ ولایت با سعادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبلیغ کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری صبح کے پہلے مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے دورے پر آئے روسی صدر ولادیمیر پوتین نے منگل 19 جولائی کو قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے چودھری پرویز الہی کے نام کا اعلان کرتے ہوئے ویپ جاری کر دیا ہے، اور ہندوستان میں چاول، آٹا، دال، پنیر، دودھ، چھاچ جیسی چیزوں پر لگی جی ایس ٹی پر ہنگامہ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران کے دورے پر آئے روسی صدر ولادیمیر پوتین نے منگل 19 جولائی کو قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین جو منگل کو ایران پہنچے، پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ خامنئی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں صدر ابراہیم رئیسی بھی شریک تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور ان کے وفد سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت اور معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے مغرب کی دھوکہ دہی پر مبنی پالیسیوں سے ہوشیار رہنا ضروری قرار دیا، اور کہا کہ ایران اور روس کے طویل مدتی تعاون سے دونوں ممالک کو گہرا فائدہ ہے۔ اس ملاقات میں آیت اللہ خامنئی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ عالمی واقعات ایران اور روس کے درمیان باہمی تعاون میں اضافے کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں، فرمایا کہ دونوں ممالک کے درمیان تیل اور گیس کے شعبے سمیت بہت سی مفاہمتیں اور معاہدے موجود ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایران اور روس کے درمیان اقتصادی تعاون کو خاص طور پر مغربی پابندیوں کے تناظر میں ضروری اور دونوں ممالک کے مفاد میں قرار دیا، اور یوکرین کے واقعات کے حوالے سے کہا کہ جنگ ایک سخت اور مشکل چیز ہے، اور اسلامی جمہوریہ اس بات پر بالکل بھی خوش نہیں کہ عام لوگ اس کا شکار ہوں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ مغربی ممالک ایک مضبوط اور خود مختار روس کے مکمل مخالف ہیں، نیٹو کو ایک خطرناک ادارہ قرار دیا، اور مزید فرمایا کہ اگر نیٹو کے لیے راستہ کھلا ہے تو اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، اور اگر اسے یوکرین میں نہ روکا گیا تو کچھ عرصے بعد کریمیا کے بہانے یہی جنگ شروع کرتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ بے شک آج امریکہ اور مغرب پہلے کی نسبت کمزور ہیں، اور بڑی کوششوں اور اخراجات کے باوجود شام، عراق، لبنان اور فلسطین سمیت ہمارے علاقے میں ان کی پالیسیوں کی کامیابی بہت کم ہوئی ہے۔ انہوں نے شام کے مسئلے کو بہت اہم قرار دیا، اور اس ملک پر فوجی حملے کی مخالفت کرنے اور اسے روکنے کی ضرورت پر اسلامی جمہوریہ کے موقف پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ شام کے مسئلے میں ایک اور اہم مسئلہ زرخیز اور تیل سے مالا مال علاقوں پر امریکیوں کا قبضہ ہے، جن کو فرات کے مشرق علاقے سے نکال کر یہ مسئلہ حل کیا جانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شام کی عرضی سالمیت پر زور دیتے ہوئے شمالی شام میں ہر قسم کے فوجی حملے کو ترکی اور شام سمیت پورے خطے کے نقصان میں اور دہشت گردوں کے فائدے میں قرار دیا ہے۔ شام کے بارے میں آستانہ امن مذاکرات میں شرکت کے لیے تہران کے دورے پر آئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے منگل کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس موقع پر اپنی گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان سبھی شعبوں بالخصوص تجارت کے میدان میں تعاون بڑھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے اسی کے ساتھ غاصب سین حکومت کو اسلامی ملکوں کے درمیان اختلاف اور تفرقے کے بنیادی عوامل میں شمار کیا اور فرمایا کہ سین حکومت اور امریکہ فلسطینیوں کی تحریک کو نہیں روک سکتے۔ آپ نے امت اسلامیہ کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے اختلاف سے بچنے اور تفرقہ انگیزیوں کے مقابلے میں ہوشیاری کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا کہ خطے میں اختلاف و تفرقہ کا ایک عامل غاصب سین حکومت ہے جس کی امریکہ حمایت کرتا ہے۔ آپ نے مسئلہ فلسطین کو اسلامی دنیا کا اہم ترین مسئلہ قرار دیا اور فرمایا کہ اگرچہ بعض حکومتیں سینی حکومت سے روابط برقرار کر رہی ہیں لیکن اقوام اس غاصب حکومت کی مخالف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ اور سینی حکومت پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ سینی حکومت نہ امریکہ اور نہ ہی دوسری طاقتیں کوئی بھی فلسطینیوں کی مؤثر تحریک کو نہیں روک سکتی اور یہ تحریک فلسطینیوں کے فائدے میں ہی تمام ہوگی۔ آپ نے ترکی اور اس کی سرحدوں کی سلامتی کو ایران کی سلامتی سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ ترکی کو بھی چاہیے کہ شام کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھیں۔ ایران اور ترکی کے صدور نے دہشت گردی کے ہر قسم کے خلاف مہم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کے دورے تہران اور دو طرفہ ملاقات کے بعد ہونے والے مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر سید ابراہیم رئیسی نے ترک صدر کے دورے تہران کو باہمی تعلقات میں ایک تاریخی موڑ قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین تعاون میں فروغ پر مبنی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ترک صدر سے اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں مزید اضافہ کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی دہشت گرد تنظیموں کے مقابلے کو دونوں ممالک کے لیے خاص اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان انتہا پسند تنظیموں نے علاقے کے ممالک سے سکون چھین لیا اور ان کی سلامتی کو متاثر کیا ہے۔ ترک صدر نے ایران اور ترکی کے مابین 30 ارب ڈالر کے تجارتی ٹارگٹ کا ذکر کرتے ہوئے تیل اور گیس کے شعبے میں تعاون کو اس ہدف تک پہنچنے کا تیز رفتار ذریعہ قرار دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے پابندیوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران شام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا کیونکہ شام کی خود مختاری ناقابل تسخیر ہے۔ یہ بات سید ابراہیم رئیسی نے منگل کی رات آستانہ مذاکرات کے بانی ممالک کے ساتویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آستانہ عمل نے ایک کامیاب فریم ورک کے طور پر شامی بحران کے پرامن حل کے لیے اچھے نتائج حاصل کیے اور اس کا تحفظ اور ترقی بنیادی طور پر ضامن ممالک کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب روسی صدر نے کہا کہ آستانہ عمل کے ضامن ممالک کا ساتواں سربراہی اجلاس کا نتیجہ بہت اچھا اور مؤثر ہوگا اور نہ صرف شام بلکہ پورے مشرق وسطی میں استحکام اور سلامتی کو فروغ مل سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارے خیال میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ایران روس اور ترکی جنگ کے بعد شامی عوام کی مدد کے لیے اجتماعی تعاون کریں۔ ترکی کے صدر نے بھی آستانہ عمل کے ضامن ممالک کے تعاون کے تسلسل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے کے مستقبل میں علیحدگی پسندی اور دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کے لیے کوئی جگہ نہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ سیاسی بحران سیاسی طریقے سے حل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آستانہ مذاکرات کے بانی ممالک کی حیثیت سے ہمیں اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے باہمی تعاون کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آستانہ امن عمل کے ساتویں دور کا سربراہ اجلاس کل منگل کی رات کو ایران ترکی اور روس کے صدور کی شرکت سے منعقد ہوا جس میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی، روسی صدر ولادیمیر پوتین اور ترکی کے صدر اردوغان نے شام کی تازہ ترین تبدیلیوں، انسداد دہشت گردی بالخصوص داعش اور پی کے کے خلاف جنگ اور شامی پناہ گزینوں کی اپنی مرضی پر وطن واپسی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے چوہدری پرویز الہی کے نام کا اعلان کرتے ہوئے ویپ جاری کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر پی ٹی آئی نے ایک ہدایت نامہ جاری کر کے سبھی اراکین کو اطلاع دی ہے کہ قاف لیگ کے چوہدری پرویز الہی پارٹی کے باضابطہ امیدوار ہیں۔ پی ٹی آئی ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ سبھی پارٹی اراکین 22 جولائی کو ایوان میں موجودگی کو یقینی بنانے اور چوہدری پرویز الہی کو ووٹ دینے کے پابند ہوں گے۔ ہدایت نامے میں کہا گیا کہ 22 جولائی کو اسمبلی سے غیر حاضری یا کراس ووٹنگ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے منگل کو چاول، آٹا، دال، پنیر، دودھ، چھاچھ سمیت کئی ضروری اشیاء پر 5% GST لگانے کے فیصلے پر جاری تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ GST کونسل میں متفقہ فیصلہ اور فٹمنٹ کمیٹی کی سفارشات پر کیا گیا ہے۔ منگل کو چنڈی گڑھ میں منعقدہ GST کونسل کی 47ویں میٹنگ میں لیے گئے اس فیصلے پر سیتارمن نے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر کے جاری تنازع کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی اور ان 14 چیزوں کی فہرست بھی جاری کی ہے جن پر مشروط GST ہوگا۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اشیاء کھلے میں خریدی جائیں، انہیں پیک نہیں کیا جانا چاہیے۔ 18 جولائی سے ہندوستان میں کھانے پینے کی کئی اشیاء پر 5% GST لاگو ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دودھ، دہی، مکھن اور روٹی جیسی بنیادی ضرورت کی اشیاء پر GST بڑھائے جانے پر حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے اراکین پارلیمان نے منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے راہل گاندھی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں مہنگائی کے مسئلے میں حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ کانگریسی اراکین نے حکومت سے کھانے پینے کی اشیاء پر لگائے جانے والے GST کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ یمن کے وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ بحر احمر پر صہیونی قبضے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ یمن کے المسیرہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یمن کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن ہبتور نے اعلان کیا کہ بحر احمر کے بارے میں آخری فیصلہ یمن کے عوام باب المندب سے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بن ہبتور بائیڈن کے علاقائی دورے کا ذکر کرتے ہوئے اسے واشنگٹن کی کمزوری کی علامت اور جدے میں امریکی صدر کے بیان کو سراسر منافقت پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت کی جاہریت سب پر آیا ہے۔ اس سے قبل یمن میں انسانی امور کے انتظامی کمیٹی کے ترجمان طلعت الشرجبی نے المخا اور باب المندب پر اماراتی کرائے کی فوجوں کے غیر قانونی تسلط پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابو ظہبی کے حکم پر صوبہ تیز میں ایسی چھاؤنیاں قائم کی جا رہی ہیں جن کا استعمال امریکی، برطانوی اور صہیونی افواج کریں گی۔ یاد رہے کہ بحر احمر اور باب المندب کی اسٹریٹجک، اقتصادی اور جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر بہت سی علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم روسی صدر اور ترکی کے صدر کے دور ایران کے بارے میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آج کے پروگرام میں ہم روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور ترکی کے صدر کے دور ایران کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو اس حوالے سے ہم نے تہران میں مقیم سینئر تجزیہ نگار راشد عباس نقوی صاحب سے جب ان رہنماؤں کے دورے تہران کے مقاصد کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران سفارتی حوالے سے ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور اس وقت دنیا کی اور ریجنز کی نظریں تہران پر مرکوز ہیں، اور یقیناً ایسا ہونا بھی چاہیے کہ اس وقت بڑی اہم اور اہمیت کی حامل سرگرمیاں تہران میں انجام پا رہی ہیں۔ دیکھیں، اس وقت رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن بھی تہران میں موجود ہیں، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بھی یہاں پہ کل سے پہنچے ہوئے ہیں، اسی طرح شام کے وزیر خارجہ مقداد فیصل بھی اس وقت تہران میں ہیں، اور ان سربراہوں کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آستانہ امن مذاکرات کے عنوان سے کہ جس کے تین، بلکہ اگر ہم ایران کو ملائیں تو 4 اہم جو عضو ہیں، اراکین ہیں، وہ اس وقت تہران میں موجود ہیں، اور یقیناً اس آستانہ امن پروسیس پہ گفتگو ہوگی۔ ابھی تک جو صورتحال سامنے ہے اس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بھی ایران کے پریزیڈنٹ رئیسی صاحب سے اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے مل چکے ہیں. اسی طرح روس کے پریزیڈنٹ نے بھی آیت اللہ رئیسی کے ہمراہ رہبر معظم سے ملاقات کی ہے, اور ان دونوں ملاقاتوں کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے یقیناً ان دوروں کی اہمیت مزید واضح ہو رہی ہے. مثلاً رجب طیب اردوغان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے جب رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی تو رہبر انقلاب اسلامی نے, جیسے کہ وہ ہمیشہ ان کے مد نظر مسلمانوں کا اتحاد اور مسئلہ فلسطین اور مسجد الاقصیٰ اور قبلہ اول ہمیشہ ان کے ایجنڈے میں سر فہرست رہتا ہے, تو اس ملاقات میں بھی انہوں نے رجب طیب اردوغان سے یہ بات بڑی کھل کے کی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں, اور یہ دونوں جو ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عالم اسلام کو کمزور کیا جائے, اور فلسطین کے تناظر میں بھی یہ دونوں مل کے فلسطینی موومنٹ کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے ایک نہیں ہزاروں ثبوت موجود ہیں, چاہے وہ عالمی اداروں کے اندر ہوں, چاہے وہ ریجنل سطح پہ کوئی جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, یا جس سطح پہ بھی امریکہ کو موقع ملتا ہے وہ اسرائیل کی بھرپور حمایت کرتا ہے, اور اسرائیل تو بہت ہی واضح ہے کہ اس نے جس انداز سے جو رویہ اس وقت مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اپنا رکھا ہے اس کی روشنی میں ان کے مظالم میں یقیناً امریکہ بھی برابر کا شریک رہتا ہے. تو رہبر معظم نے خود ترکی کے سربراہ کو یہ نصیحت کی کہ آپ امریکہ پہ اپنا اعتماد نہ کریں, امریکہ ناقابل اعتماد ہے, اور امریکہ کا ماضی ترکی کے عنوان سے بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے, اور جو ترکی کے اندر رجب طیب اردوغان کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اس میں بھی واشنگٹن کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو رہبر معظم نے یہاں پہ فلسطین کے ایشو کو یہاں پہ پھر اپنی پہلی ترجیح میں رکھتے ہوئے رجب طیب اردوغان سے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود شام کے عنوان سے, چونکہ اس وقت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شام کے مسئلے میں ایران اور ترکی میں اختلاف موجود ہے, شمالی شام میں ترکی مداخلت کر رہا ہے اور شمالی علاقوں میں اس نے فورسز بھیجی ہوئی ہیں, اور وقتاً فوقتاً جو ہیں ان کی فورسز خود شام کی حکومت کے لیے اور شام کی طرف سے جو جاری وہاں پہ امن کی کوششیں ان کے راستے میں حائل بھی ہوتی ہیں, اور خود ترکی کسی زمانے میں جب شام پہ دہشت گردوں نے 80 سے زیادہ ممالک نے اپنے دہشت گرد بھیجے, تو اس موومنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں پہ بھی ترکی کا نام آیا, اور ترکی کے راستے سے جو ہے وہ دہشت گرد شام کی سرحدوں میں داخل ہوئے. تو دو عنوان سے شام کی جو حکومت ہے اس کو ترکی سے گلہ ہے. ایک یہ ہے کہ ترکی شام کی ارضی سالمیت کا جو ہے وہ دھیان نہیں کرتا اور وقتاً فوقتاً خلاف ورزیاں کرتا ہے اور شام کی حدود میں آ کے کاروائیاں کرتا ہے, اور اب تو بعض علاقوں پہ باقاعدہ ان کی فورسز موجود ہیں. تو رہبر معظم نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ ترکی کو چاہیے کہ وہ شام کی ارضی سالمیت کے تحفظ کے لیے کوشش کرے, نہ کہ یہ کہ وہاں پہ خود اس کا مداخلت کا مرتکب ہو. تیسری بات, بہرحال ترکی اور ایران ہمسایہ ممالک ہیں, تو ان ہمسایہ ممالک کے درمیان بہت سارے مسائل پہ ہم آہنگی موجود ہے, اور تجارت کا موضوع, اقتصاد کا موضوع دونوں کا ایک اہم موضوع ہے, اس کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. یہ خود رجب طیب اردوغان جو ترکی کے صدر ہیں اور ایران کے صدر رئیسی کے درمیان میں بھی جو ملاقات ہوئی ہے, ان ملاقاتوں میں بھی کئی سمجھوتوں پہ اور کئی اقتصادی اور تجارت کے موضوعات پہ اہم پیش رفت ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ترکی کے صدر کا دورہ دیکھیں اور ترکی اور ایران کے عنوان سے دیکھیں تو رہبر کی ملاقات میں بھی اور صدر جمہوریہ کی ملاقات میں بھی ان چیزوں کو زیر بحث لایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رشین پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں جس پر دنیا کی نگاہیں ہیں, وہ بھی ایسے عالم میں کہ جب امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ کچھ دن پہلے سعودی عرب کے دورے پر تھے اور مقبوضہ فلسطین کے دورے پہ تھے. تو اس دورے کے فوراً بعد خود ولادیمیر پوٹن کا رشین پریزیڈنٹ کا ایران میں آنا خود ایک سفارتی ایک اہم ایشو سمجھا جاتا ہے. تو خود پیوٹن کی رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ علیہ سید علی خامنائی سے ملاقات ہوئی ہے اور ایرانی پریزیڈنٹ سے بھی وہ ملاقات کر چکے ہیں. اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ آستانہ امن مذاکرات کے عنوان سے تینوں ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کا اجلاس بھی ہوگا, اور ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شام کے وزیر خارجہ فارن منسٹر مقداد فیصل بھی اس وقت تہران میں موجود ہیں, تو شام کی نمائندگی بھی یہاں پہ موجود ہے. تو یہ چار ممالک کے درمیان اس اہم علاقائی مسئلے پہ یعنی شام کا جو مسئلہ ہے, یقیناً اس شام کے مسئلے کی وجہ سے کئی ممالک آپس میں جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ امن پروسیس آگے بڑھتا ہے اور اس میں ایران, شام, ترکی اور رشیا اور ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کے نمائندے اگر ایک بریک تھرو کر جاتے ہیں تو یقیناً اس خطے کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہوگی. لیکن جو رشیا کے ساتھ ایران کے تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی کسی سے اب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان مختلف شعبہ جات میں جو ہیں وہ تعلقات فروغ پا رہے ہیں, بالخصوص اقتصادی لحاظ سے. پھر اس وقت جو یوکرین کا مسئلہ ہے, یوکرین کے مسئلے کی وجہ سے جو عالمی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ ایک توانائی کا جو بحران ہے اس میں بھی دونوں ممالک کی انڈرسٹینڈنگ جو سامنے آ رہی ہے, اور جو تازہ ترین میمورینڈم اور سمجھوتے سائن ہوئے ہیں ان میں سے جو نمایاں ہیں وہ ایران کی آئل کمپنی اور رشیا کی گیس کمپنی پروم کے درمیان تقریباً 40 ارب ڈالر کا جو ہے وہ ایک میمورینڈم سائن ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک گیس فیلڈ کی توسیع کے لیے جو دونوں کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ ہے اس پہ بھی غالباً 4 ارب ڈالر کی جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پہ سمجھوتے پہ سائن ہو گیا ہے. تو یہ ایک بڑی سطح کی جو ہے وہ ایران اور روس کے درمیان تجارتی لین دین کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, بالخصوص انرجی زون میں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ منگل کا دن جو گزرا ہے یہ اپنی سفارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے بڑا اہم دن تھا, اور اس میں مختلف چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس کے یقیناً خطے پہ اثرات مرتب ہوں گے, اور اس وقت عالمی میڈیا بھی اس پہ خوب بول رہا ہے. اور ایک ایران پہ یہ بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ اپنے ڈرونز رشیا کو فروخت کرنے کا جو ہے ارادہ رکھتا ہے, جبکہ ایران کی طرف سے اس کی تردید بھی آ چکی ہے. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت سارے علاقائی اور عالمی مسائل تین سربراہان مملکت کے درمیان جو ہے نا زیر بحث آئیں گے. ایران کے ایٹمی پروگرام کی روشنی میں جو ایٹمی معاہدہ ہے اس پہ بھی یقیناً ایک پیش رفت ہوگی, اور وہ قوتیں کہ جو اس ایٹمی معاہدے کو نظر انداز کر رہی تھیں یا ایران کے اس موقف کے خلاف جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہی تھیں, یا جیسے کہ امریکہ اس معاہدے سے آؤٹ ہو چکا ہے اور وہ واپس آنے کے لیے جو الٹی سیدھی شرائط عائد کر رہا ہے, تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کی یہاں پہ موجودگی بڑی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ روس اور چین اس وقت ایک پیج پہ ہیں اس عالمی ایٹمی معاہدے کے عنوان سے. جب رشین پریزیڈنٹ یہاں پہ اس معاہدے کے عنوان سے کوئی بیان دیں گے, کوئی موقف دیں گے, تو اس کے یقیناً عالمی اثرات ہوں گے.
راشد عباس نقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ. سامن, اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، جس میں ساتویں امام حضرت امام مصعب بن جعفر علیہ السلام کے ولایت کی مناسبت سے عرائض پیش کی گئی ہیں۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا ہے جو اس کی مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ Thank you. حضرت موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام اور کاظم و باب الحوائج کے لقب سے مشہور شیعوں کے ساتویں امام ہیں۔ سن 128 ہجری قمری میں بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف حکومت کی منتقلی کے دوران آپ کی ولادت ہوئی اور سن 148 ہجری قمری میں اپنے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی 35 سالہ امامت کے دوران بنی عباس کے خلفاء منصور دوانیقی، ہادی مہدی اور ہارون رشید برسر اقتدار رہے۔ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور خلافت میں آپ نے کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور سن 183 ہجری قمری میں سندی بن شاہک کے زندان میں جامع شہادت نوش کیا اور منصب امامت آپ کے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا۔ آپ کی زندگی بنی عباس کے اوج اقتدار کے زمانے میں گزری، اس بنا پر آپ تقیہ سے کام لیتے اور اپنے پیروکاروں کو بھی تقیہ کرنے کی سفارش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی زندگی میں نہ بنی عباس کے حکمرانوں کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام دیکھنے میں آیا اور نہ ہی ان کے مقابلے میں چلائی جانے والی علوی تحریکوں جیسے قیام شہید فخ وغیرہ کی سری حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ بنی عباس اور دیگر افراد کے ساتھ ہونے والے مناظرات اور علمی بحث و مباحثوں میں بنی عباس سے خلافت کی مشروعیت کو سلب کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اسی طرح عیسائی اور یہودی علماء کے ساتھ بھی آپ کے مختلف مناظرات اور علمی گفتگو تاریخی اور حدیثی منابع میں ذکر ہوئے ہیں۔ دوسرے ادیان و مذاہب کے علماء کے ساتھ آپ کے مناظرات مد مقابل کے پوچھے گئے سوالات اور اعتراضات کے جواب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ مسند الامام الکاظم علیہ السلام میں آپ سے منقول 3000 سے زائد احادیث جمع کی گئی ہیں، جن میں سے بعض احادیث کو اصحاب اجماع میں سے بعض نے نقل کیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نظام وکالت کی تشکیل اور اسے مختلف علاقوں میں وسعت دینے کے لیے مختلف افراد کو وکیل کے عنوان سے ان علاقوں میں مقرر کیا تھا۔ دوسری طرف سے آپ کی زندگی شیعہ مذہب میں مختلف گروہوں کے ظہور کے ساتھ ہم زمان تھی اور اسماعیلیہ، فتحیہ اور ناویسیہ جیسے فرقے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں وجود میں آ گئے تھے، جبکہ واقفیہ نامی فرقہ آپ کی شہادت کے بعد وجود میں آیا۔ شیعہ اور اہل سنت کے منابع آپ کے علم، عبادت و بردباری اور سخاوت کی تعریف و تمجید کے ساتھ ساتھ آپ کو کاظم اور عبد صالح کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بزرگان اہل سنت آپ کا ایک دین شناس ہونے کے عنوان سے احترام کرتے ہیں اور شیعوں کی طرح بعض اہل سنت بھی آپ کی زیارت کے لیے کاظمین جاتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک آپ کے پوتے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ شمال بغداد میں واقع ہے، جو اس وقت حرم کاظمین کے نام سے مشہور مسلمانوں خاص طور پر شیعوں کی زیارت گاہ ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مکہ و مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس وقت دنیا میں قدم رکھا جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ کتاب محاسن میں برقی کی روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نو مولود کی ولادت کے بعد 3 دن تک عمومی ضیافت کا اہتمام کیا۔ آپ متوسط القامت اور نورانی چہرے کے مالک تھے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے عابد ترین، فقیر ترین، سخی ترین اور بزرگوار ترین شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ مناقب ابن شہر آشوب کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ امام علیہ السلام ایک اجنبی شخص کی حیثیت سے شام کے ایک دیہات میں وارد ہوئے تو ایک راہب سے گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں راہب، اس کی بیوی اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے۔ اسی طرح حج اور عمرے کے بارے میں کچھ روایات مذکور ہیں۔ چند مرتبہ خلفائے عباسی کی طرف سے امام علیہ السلام بغداد احضار ہوئے، اس کے علاوہ امام ساری زندگی مدینہ میں رہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے بغداد میں میرے بابا کی قبر کی زیارت کی گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی۔ خطیب بغدادی نے اپنے وقت کے حنبلی شیخ حسن بن ابراہیم ابو علی خلال سے نقل کیا ہے کہ مجھے کبھی بھی کوئی دشوار مسئلہ پیش نہیں آیا مگر یہ کہ میں قبر موسیٰ بن جعفر پر حاضر ہوا اور ان سے متوسل ہوا اور وہ مسئلہ خداوند عالم نے میرے لیے آسان بنا دیا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند علی ابن جعفر نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے خاص اصحاب سے اپنے بیٹے موسیٰ کے متعلق یوں سفارش کی، وہ میرا افضل ترین فرزند ہے اور وہ یہ ہے کہ جو میرے بعد میری جگہ لے گا اور میرے بعد مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے جن میں 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی ذکر ہوئے ہیں، اور یہ احادیث حضرت امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کی امامت، خلافت اور ولایت کی تائید کرتی ہے۔ شیعہ منابع میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بے شمار حدیثیں منقول ہوئی ہیں جن میں سے اکثر تعداد کلامی جیسے توحید، بدع اور ایمان، نیز اخلاق کے عنوان سے منقول ہیں۔ اسی طرح سے جوشن صغیر جیسی مناجات آپ ہی سے منقول رہی۔ اور سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے یہاں اولاد نہیں تھی، بہت ہی منت و مراد کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ایک مومن و متقی اور عارف و عامل شخص نے اس سے کہا، تمہارا یہ لڑکا عین شادی کے دن مر جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ نوجوانی کی منزل پر پہنچ گیا۔ اب اس کی شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ لڑکے کا باپ بہت ہی مضطرب و پریشان تھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ ادھر لڑکے نے اپنی شادی والے دن ایک ضعیف و ناتواں شخص کو دیکھا، اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا اور اس کی مدد کی۔ اس ضعیف شخص نے لڑکے کو بہت زیادہ دعائیں دیں اور کہا کہ تو نے مجھ پر محبت و احسان کر کے مجھے زندہ کر دیا ہے، خدا تجھے بھی زندہ رکھے۔ رات ختم ہو گئی اور صبح نمودار ہوئی، لیکن لڑکے کے لیے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ادھر لڑکے کا باپ جو بہت ہی زیادہ مضطرب و پریشان تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے آ کر اس سے کہا کہ اپنے بیٹے سے پوچھو کہ گزشتہ رات اس نے کون سا نیک کام کیا ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو لڑکے کے پاس گیا اور پوچھا، اے میرے لال، گزشتہ رات تم نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ لڑکے نے جواب دیا، اے بابا، میں نے ایک ضعیف و نادار شخص کی مدد کی ہے اور اس نے ہمیں دعائیں دیں۔ دوسرے دن بھی لڑکے کے باپ نے اسی شخص کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، اے مرد خدا، تیرے بیٹے نے جو اس ضعیف و نادار شخص کی نصرت و مدد کی ہے، اسی بنا پر خداوند عالم نے تمہارے بیٹے کی موت کو ٹال دیا ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ولادت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 تیر، 20 ذی الحجہ اور 20 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس ذی‌الحجہ سن 128 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ نے 20 برس تک اپنے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قصب فیض کیا، اور آپ کی شہادت کے بعد 35 برس تک مسلمانوں کی امامت و قیادت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے 55 سالہ حیات مبارکہ میں 5 عباسی خلفہ کو اقتدار پر آتے دیکھا۔ اگرچہ طویل عرصے تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عباسی خلفہ کے ہاتھوں اذیت و آزار اور قید و بند کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اپنی زندگی عوام کی تعلیم و تربیت اور انہیں الہی تعلیمات سے آگاہ کرنے میں گزاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقرب کا بہترین وسیلہ اس کی شناخت و معرفت کے بعد نماز اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور حسد و خود پسندی کو تر کرنا ہے۔ بیس جولائی 1937 عیسوی کو ریڈیو کے موجد گوگلی لمو مارکونی کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ ایک اطالوی تاجر کے بیٹے تھے اور 1874 عیسوی میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ مارکونی کو بچپن سے ہی تکنیکی امور میں دلچسپی تھی اور انہوں نے صوتی لہروں سے متعلق تحقیق کی۔ انہی تحقیقات کے نتیجے میں وہ ریڈیو کی ایجاد میں کامیاب ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد وائرلیس کو مکمل کیا۔ بیس جولائی 1947 عیسوی کو قیام پاکستان سے پہلے صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کے نتائج کا اعلان ہوا۔ 3 جون 1947 عیسوی کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا تو شمال مغربی صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ صوبہ سرحد میں 6 سے 17 جولائی 1947 تک ریفرینڈم منعقد ہوا اور 20 جولائی کو اس کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ اس استصواب رائے میں 289,244 افراد نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ مخالفت میں صرف 2,874 ووٹ پڑے۔ بیس جولائی 1969 عیسوی کو انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ نیل آرمسٹرانگ اور ایڈوین ایلرن آج کے دن خلائی جہاز کے ذریعے چاند پر پہنچے۔ ان دونوں خلابازوں نے چاند پر مختلف تجربات کیے اور چاند کی سطح سے پتھر اور مٹی کے نمونے جمع کرنے کے بعد زمین پر واپس آ گئے۔ اس طرح چاند پر جانے کا انسان کا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکا۔ بیس ذی‌الحجہ سن 1329 ہجری قمری کو اپنے دور کے مرجع تقلید اور عظیم فقی ملا کاظم خراسانی نے وفات پائی۔ آپ کا شمار آئینی تحریک کے رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ آپ کو تاریخ میں علم اصول کے عظیم ترین ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ آخوند خراسانی کا حسن بیان اور ذہانت بے نظیر تھی۔ آپ کے اخلاقی فضائل کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نہایت متواضع تھے۔ آخوند خراسانی نے نجف اشرف میں شیخ مرتضیٰ انصاری اور دیگر عظیم علماء کے درس سے فیض حاصل کیا اور اعلیٰ علمی مدارج پہ فائز ہوئے۔ آپ کی سب سے اہم کتاب کفایت الاصول ہے، جو دینی مدارس کی اہم درسی کتابوں میں شامل ہے۔ بیس ذی‌الحجہ سن 1419 ہجری قمری کو عارف و عالم ربانی آیت اللہ العظمیٰ سید عبد الکریم کشمیری نے قم میں وفات پائی۔ وہ 1345 ہجری قمری میں نجف اشرف میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نجف میں ابتدائی دینی تعلیم کے بعد آیت اللہ العظمیٰ خوئی، آیت اللہ سید عبدالعلی سبزواری، آیت اللہ سید عبدالحادی شیرازی اور آیت اللہ شیخ کاظم شیرازی کے درس خارج میں شرکت کی، اور اپنی ذہانت اور تیز فہمی کی وجہ سے بہت کم مدت میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آیت اللہ کشمیری فقہ، اصول، فلسفے اور عربی ادب سمیت مختلف موضوعات پر 11 کلاسوں میں روزانہ درس دیا کرتے تھے۔ وہ تدریس، تحقیق اور تصنیف کے علاوہ تزکیہ نفس اور معنوی کمالات میں اعلیٰ درجے پر فائز اور صاحب کرامات ہوئے۔ آیت اللہ کشمیری عراقی ڈکٹیٹر صدام کی حکومت کے ظلم و ستم کی وجہ سے خفیہ طور پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایران آ گئے، لیکن ایران و عراق سرحد پر عراقی فوج نے آپ کی تمام علمی نگارشات ضبط کر لیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کی نشریات ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلو اہل بیت طیبین طاہرین وارزقنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تحرمنی صحبت انك انت ارحم الراحمین اللهم اقض لی فی الاربعاء اربعا اجعل قوتی فی طاعتی ونشاطی فی عبادتی ورغبتی فی ثوابک وزہدی فی ما یوجب لی علی مغابک انک لطیف لما تشاء. Thank you.